بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر ہم اس درس کا آغاز کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الم تر الى الذين يزكون انفسهم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے اپنی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے کہ ہم پاک ہیں؟ اور اس سے مراد یہودی ہیں. یہودی نے کیا کہا؟ نحن ابناء الله واحباؤه، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں. یہ تزکیہ ہے. یہودی نے یہ بھی کہا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہودیوں نے ایک مضر بیماری ہے یہودیوں کی، کہ اپنے آپ کو سب سے بدتر اور اچھا سمجھتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، کیا آپ یہ جانتے ہیں ان کے بارے میں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ اپنا تزکیہ جو کرتے ہیں، اپنی تعریفیں جو کرتے ہیں، وہ یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں، کیونکہ یہ مرض یہودیوں کی مرض ہے، تو اسے بچنا چاہیے. اصل پیغام یہ ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جس کا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقتوں کو جانتا ہے، چھپے دلوں کو، رازوں کو بھی خوب جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی خوب جانتا ہے. آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے ظاہر کو اچھا کر کے اپنے برے باطن کو چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے رب سے چھپا سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے چھپا سکتے ہیں آپ؟ جیسے کہ آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، اصل پاکیزہ لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دے. اللہ تعالیٰ کس کا تزکیہ کیا ہے؟ اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور صحابہ کا کیا ہے کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. تو یہودی جو ہوئے وہ جلیسی کا شکار تھے، بڑا مسئلہ تھا ان کا، جیسے آگے بیان بھی ہوگا. تو جب یہ ایسے الفاظ سنتے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، تو مزید غصہ ان کو آتا، اور کہتے ہم اہل کتاب ہیں. اس لیے کبھی یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہودی نصرانی تو بعد میں ہے نا، یہودیت نصرانیت جو ہے تم لوگوں نے ایجاد کی ہے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہلے یا ابراہیم علیہ السلام پہلے؟ یعنی عقل تو کام نہیں کرتی نا، اس لیے اس کا جواب اللہ نے دے دیا ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ جس کا جب چاہے اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دے. لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، کسی اور کا تزکیہ کرے. اپنا تزکیہ خصوصی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، یا بغیر علم کے آپ نہیں جانتے کسی کے بارے میں، اب اس کو تزکیہ نہیں کر سکتے. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور یہ فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم کسی پہ نہیں کرتے. ولا یظلمون، انہوں پر نہیں ظلم کیا جائے گا. فتیلا، فتیل کہتے ہیں، آپ نے گٹھلی دیکھی ہے، کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر ایک گروو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں. اس فتیل کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر تم واقعی پاکیزہ شخص ہو، پاک دامن انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اچھے ہو یا برے ہو، دوسری طرف تو تم پر کبھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنے مخلوقات کو، اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے. تو آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ تزکیہ کسی کا کرتا ہے تو اس پر کبھی ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اچھا، ظلم کی صفت جو ہے صفات منفیہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم، ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ صفات کی دو قسمیں، صفات مثبتہ، صفات منفیہ۔ مثبت وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ساتھ بیان کیا ہے، لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر اثبات ہے، صفت السمع والبصر اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ اور نفی کی ہے مثلیت کی، تو مثلیت کی صفت منفی ہے، ظلم کی صفت منفی ہے، اون کا آنا، نیند کا آنا، لا تأخذ سنة ولا نوم، منفی صفات ہے۔ اس جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید سے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ان سب پر ایمان ہے چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تعطیل، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف، بغیر اس کی تحریف کرنے کے، اس کے معنی کو تبدیل کرنے کے، بغیر تکیف، بغیر کیفیت بیان کرنے کے کیسی ہے، اور بغیر تمثیل یا تشبیہ کے، مثلیت و تشبیہ سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب انسان کسی کا تزکیہ کرتا ہے ظلم سے کام لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اصل تزکیہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا اور صحابہ کا تزکیہ کیا ہے تو یہودی پہ ظلم کیا ہے؟ کیا نہیں کیا ہے؟ کیونکہ ایک وقت تھا، وفضلناکم علی العالمین، کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل، یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل تھے نا، فضیلت بخشی اس زمانے کے جو لوگ تھے، تم پر تورات نازل کی، اب تک اولو العزم سے رسول بھیجے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تم نے کیا کیا؟ دیکھیں بنی اسرائیل کے قصے، نبی کے ساتھ کیا کیا، اللہ کی پاک کتاب تورات کے ساتھ کیا کیا، تم اس قابل ہو کہ تمہارا تزکیہ کیا جائے؟ جب نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ تزکیہ ان کا کرتا ہے جو، جن کے بارے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ تزکیہ کا حق رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اثما مبینا، دیکھ لے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھیں ذرا کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور وکفا بہ اثما مبینا، اور یہی صریح گناہ ہی کافی ان کے لیے۔ جھوٹ باندھتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ نے ہمارا تزکیہ کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ کے پیارے ہیں۔ اچھا کہا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ نے کہاں فرمایا کہ اللہ کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، یہ تم اللہ کے لیے پیارے ہو، کہاں پہ؟ نہیں ہے نا، کتنے بڑا جھوٹ ہے۔ وکفا بہ اثما مبینا، یہی صریح گناہ کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب وجہ کیا ہے دیکھیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی ان لوگوں کو، یہودیوں کو، ان نصارہ کو، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں پہ خصوصی طور پر یہودیوں کا ذکر ہے، جن کو حصہ دیے گا کتاب میں سے، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، جبت جادو کو بھی کہتے ہیں، کہانت کو بھی کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، شیطان کو بھی کہتے ہیں طاغوت۔ تو مختلف چیزیں ہیں جبت اور طاغوت، جن میں کفر اور شرک سب یہ مصیبتیں شامل ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، هَؤُلَاءِ، یہ لوگ جو ہیں، اَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو مومن ہیں۔ یہودی جو ہیں جب مشرکین سے ملتے نا، مشرکین مکہ سے، تو وہ کہتے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں، ان کا جو دین ہے، یا ان کا جو طریقہ ہے، یا ان کا جو راستہ ہے، ان کے راستے کے دین سے بہتر تمہارا دین ہے، مشرکین کو کہتے ہیں، جس میں شرک ہے، بدعات و خرافات سے بھرا ہوا دین ہے، تم ان سے زیادہ افضل ہو۔ کبھی اگر مشرکین پوچھ لیتے ان سے تو یہ جواب دیتے ہیں، یا کبھی خود جا کے ان کو جواب دیتے ہیں، جو حوی بن اخطب وغیرہ جو یہودوں کے سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس خبر کو کیسے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، عجب بات یہ ہے کہ ان کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے، تورات ان پر نازل کی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے جو پیغام وہ بھی پہنچا ہے، اور اس پیغام میں ساری خوبیاں بلائیں موجود ہیں. ایمانیات کی اصول اور قواعد سارے موجود ہیں، ارکان ایمان بھی موجود ہیں، دین کے اساسیات اور قاعدے بھی موجود ہیں. اس کے باوجود بھی یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پہ، کہانت پر، جادو پر، اور شیطان کے راستے پہ اختیار کرتے ہیں، ابلیس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شیطان انس و جن پر ایمان رکھتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کو بھی بہتر سمجھتے ہیں. جب یہ مشرک کو کوئی شخص کہے کہ تمہارا دین صحیح ہے، وہ خود اہل کتاب میں سے، توحید کی دعوت پہنچ چکی ہے اسے، تو عجب بات ہے کہ نہیں. تو ایمان کس پر، توحید پہ یا شرک پہ؟ اس لیے یؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. اور کافروں سے جا کے کہتے کہ تم جو ہے کافر جو ہو، تم ان مومنوں سے زیادہ بہتر راہ راست پہ ہو، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. عجب بات ہے، مشرک کب ہدایت یافتہ ہوا؟ اور شرک کرنے والا کب ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ شرک تو ایسا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، بھی گزر چکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا. وغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، شرک اور کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. لیکن شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ مشرک توبہ نہیں کرتا. کافر اور مشرک اپنے کفر اور شرک سے جب تک توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. عجب بات ہے. پھر مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اپنے رحمت سے دھتکارا ہے، دور کیا ہے، ہیں اس قابل. کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ تورات نازل، اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے، اس میں ایمانیات اور توحید اور سنت کا پیغام ہو اور حکم ہو، اس کے باوجود بھی جا کے کہیں مشرکین کو کہ تمہارا دین بہتر ہے؟ ایمان کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ارکان ایمان کو چھوڑ کے اور جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنتی لوگ ہیں. لعنت مستحق ہے کہ نہیں؟ لعنت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ نے کو دھتکارا ہے اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے یہ لوگ قابل ہی نہیں ہیں، مستحق ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ. جسے اللہ تعالیٰ پر رحمت سے دور کر دے، اسے کیا انجام ہوتا ہے؟ کبھی راہ راست پہ آ سکتا ہے وہ؟ اس لیے دوسری آیت میں کیا ہے، دلوں پر مہر لگا دیں کفر کی وجہ سے، جیسے کہ گزر چکا پچھلے دروس میں. اسی صورت میں دل پر مہر کیوں لگی ہے؟ کفر کیا ہے پہلے، یہ حرب اختیار کیے ہیں، تورات میں تحریف کی ہے، اپنے انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے، رب کی شان میں گستاخی کی ہے، تو دل پہ مہر لگائی ہے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو ہرگز اس کو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار اس کا نہیں ہو سکتا. جسے اللہ تعالیٰ دھتکار دے تو وہ ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا، کوئی اس کا یار و مددگار ہو ہی نہیں سکتا. کون سا وہ طاقتور مخلوق ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، دھتکار دے، اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. معیار و مددگار رہے گا، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی، مسکنہ اللہ نے فرما دیا ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر لکھ دی گئی ہے، یہودیوں پر ذلت اور مسکنت اور محتاجی، اور آخرت میں عذاب علیم ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی، نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لہم نصیب من الملک، کتاب میں حصہ دیا گیا، کیا اس کے ساتھ حشر کیا؟ اب دیکھیں ذرا، ام لہم نصیب من الملک فلا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس ملک میں سلطنت کا کوئی حصہ ہے؟ پھر اگر یہ ہوتا ان کے پاس تو پھر اس وقت یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی میں جو ایک سوراخ ہے یا چھوٹا نشان جو ہے، اس کے برابر بھی لوگوں کو کچھ نہ دیتے. سبحان اللہ. فتیل، اچھا کھجور کی ہم بات کرتے ہیں نا، لفظ جو آیا ہے فتیل کا بھی آیا ہے، نقیر بھی ہے، قطمیر بھی ہے. قطمیر، اچھا جب کھجور کو ہم کھولتے ہیں اس کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اوپر پردہ ہوتا ہے، دیکھیں کھجور کے اوپر پردہ ہوتا ہے، کھجور گٹھلی پر پردہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ قطمیر ہے عربی زبان میں، جو گروو ہوتا ہے اس میں، جو ایک اندر جو ڈپریشن ہوتی ہے اس پہ ایک دھاگے نما چیز ہوتی ہے، قطمیر سے ملا ہوتا ہے اس پردے سے، اسے کہتے ہیں فتیل، ابھی کہا ہے فتیل، اور جو خود یہ ڈپریشن ہوتا ہے کھجور کے اوپر، سوراخ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک حصے پہ گروو جو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نقیر، تو لوگوں کو کچھ نہ دیتے، نقیر کے برابر تک بھی نہ دیتے، نقیر کا کیا وزن ہے، ابھی سوراخ میں کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی آٹا وغیرہ کچھ کوئی چیز رکھ دی جائے اس پہ آتی ہے کچھ، اتنی کنجوس ہے کچھ نہ دیتے، یہودی کی اور یہ خصلت ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کنجوس ہے۔ کتاب دی گئی تحریف کی اور اللہ کلامت کے مستحق ہوئے، اگر ان کو مال کا کچھ حصہ دے دیا جاتا اور یہ مالدار ہو جاتا، مملکت کو یہ سلطنت دی جاتی تو لوگوں کو مکمل محروم کر دے، تو کچھ نہ دیتے، جیسا کہ علم کو چھپایا ہے، تورات کے علم کو چھپایا ہے، لوگوں تک حق کو حقیقت کو نہیں پہنچایا، تحریف کر کے اس کو چھوڑ اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اگر ملک بھی دیا جاتا تب بھی لوگوں کو کچھ نہ دیتے، یعنی کوئی خیر ہے ایسے لوگوں میں، اس لیے اللہ کے لعنت مستحق ہے کہ نہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے ان میں کوئی خیر ہے، نہ دین کے اعتبار سے کوئی خیر ہے، تو ان کو بھی کوئی فائدہ ہے ان لوگوں میں، سبحان اللہ۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، وجہ کیا ہے، أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ لوگ جو ہیں لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، یہودی جو ہیں حسد کرتے ہیں مومنین سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھتے قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوتی ہیں، اہل ایمان اہل تقویٰ کی کتنی خوبیاں بیان کی، تعریفیں کی جاتی ہیں، انبیاء کی تعریفیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، صحابہ کی تعریفیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، تو کافی دل میں جلن ہوتی ہے، حسد ہے، اور اس سے پہلے تورات میں دیکھیں آپ، تورات اور انجیل میں صحابہ کا ذکر ہے کہ نہیں، اچھا ذکر ہے کہ برا ذکر ہے، تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے اور صحابہ کا ذکر بھی ہے، دلیل فتح کے آخری آیت میں دیکھیں آپ، ذلک مثلا فی التوراۃ مثلا فی الانجیل، یہ مثال تورات میں اور انجیل میں بھی، تو خوب جانتے یہود و نصارہ کے صحابہ کون ہیں، اور یہودی خصوصی طور پر، کیونکہ سیاق و سباق یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، خصوصی طور پر حسد میں ڈوبے ہوئے تھے، کوئی خوبی جب اپنی کتاب میں پڑھتے، جبکہ تحریف بھی کر چکے ہیں اپنی کتاب کو تورات اور انجیل کو، اور جب قرآن مجید میں کوئی پیغام پہنچتا تو سینے میں دل میں اتنی جلن ہوتی کہ ان سے رہا نہیں جاتا، اور اصل جھگڑا جو ہے وہ اسی حسد کا ہی ہے، یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی ان میں سے ہو، بہت سارے انبیاء ہیں ان میں سے، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، پھر ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو جو اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام کرتے کرتے، موسیٰ ہے، عیسیٰ، ایوب وغیرہ، جتنے بھی انبیاء ہیں علیہ الصلوۃ، سب بنی اسرائیل میں سے، ان کی خواہش تھی کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا، جب تورات میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ آخری نبی عرب میں سے ہوگا، یہاں پر دشمنی شروع ہو گئی، اور حقیقتاً بھی یہ ہوا، کیوں پتہ ہے تورات اللہ کی پاک کلام ہے، سچ ہے، اس میں انجیل میں بھی ذکر ہے، تو یہاں سر یہاں پر حسد شروع ہوا، اور جتنی خوبیاں ان کی کتاب میں یا قرآن مجید میں آتی جاتی ہیں، ان کی جلن اور حسد بڑھتا جاتا ہے۔ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، جو بھی فضل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر، تو ان کو جلن ہوتی، تکلیف ہوتی، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ بھی سن لیں، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، تو یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے، دیا ہے کتاب اور حکمت بھی، کتاب وحی اور وحی کے علاوہ جو بھی سنت جو وحی نازل ہوتی ہے انبیاء پر وہ بھی دی ہے، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو بڑا عظیم ملک بھی دیا ہے، یعنی بنی اسرائیل اگر اپنا تھوڑا محاسبہ کر کے دیکھیں، یہودی جو ہیں جو یہ بغض و نفرت کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، ذرا دیکھیں اولاد کس کی ہے، یہ خود انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، آل ابراہیم میں سے ہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت سے بھی نوازا ہے اور ملک عظیم بھی دیا ہے، تو شکر کرنا ہے نا, اتنی بڑی نعمتیں جب نازل کی ہیں تمہارے اوپر, تو اصل کیا مقصد تھا, کیا کرنا ہے, شکر کرنا ہے, حسد کرنا ہے؟ حسد سب سے بڑی ناشکری ہے, حسد ناشکری ہے. تو اصل کیا کرنا تھا, شکر کرنا تھا. اور شکر کا تقاضا کیا ہے, ایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, آخری نبی پر ایمان لانا لازمی تھا. حسد کا راستہ تو ہے ہی نہیں نا. حسد تم لوگوں نے کیوں کہ, کیونکہ دل میں تمہارے اندر مرض اور بیماری ہے, بغض و نفرت کی مرض ہے, حسد کی مرض ہے. وہ یاد رکھے, حسد یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ہوا, وہ سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا. سب سے بوزی مرض اگر کوئی سے دیکھے نا, دل کے امراض میں سے, بیماری سے نعوذ باللہ, حسد ہے. آسمان میں کیا ہوا, اللہ تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو, سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. ابلیس نے کیا کہا, میں سجدہ نہیں کرتا, حسد جیلسی. کیوں, اسے مٹی سے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وہ تمہیں کسی نے کہا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے, یا آگ مٹی سے بہتر ہے, تمہیں کسی نے کہا؟ میں کہ حسد ہے. اصل بات یہ ہے کہ سجدہ نہیں کرنا کیونکہ حسد ہے. اور زمین پر سب سے پہلا قتل, بھائی نے بھائی کو قتل کیا, وجہ کیا تھی؟ حسد تھی کہ جو اس نے صدقہ دیا وہ قبول ہو, میرا صدقہ قبول نہیں ہوا. جبکہ کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقین سے صدقہ قبول کرتا ہے, تم تقویٰ ٹھیک کرو, اپنا ایمان ٹھیک کرو, مضبوط کرو, تقویٰ ٹھیک کرو, تمہارے میں اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرے گا. کیونکہ اس زمانے میں صدقہ جب رکھ دیا جاتا, آسمان سے بجلی آتی, آگ آتی, آسمان سے آگ جلا دیتی, قبول ہے. اگر اسے آسمان سے آگ نہ جلاتی تو قبول نہیں ہوا. سب تو صدقہ کی پہچان یہ تھی, اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا ہے. تو ایک بھائی کا قبول ہوا, دوسرے کا قبول نہیں ہوا, تو غصے میں آ گیا, حسد کی وجہ سے بھائی کو قتل کر دیا, نعوذ باللہ. تو حسد ایک بہت موذی مرض ہے, دلوں کے امراض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پاک اور دور اور محفوظ فرمائے. اس سے جو حسد والے لوگ ہوتے ہیں نا, دل میں کینہ, دل میں تنگی, زبان پہ بد کلامی, بد زبانی, اسی سے بغض ہے, نفرت ہے, اسی سے پھر چغل خوری ہے, اسی کی وجہ سے پھر غیبت ہوتی ہے, اسی کی وجہ سے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں, قطع رحمی ہوتی ہے, والدین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ سارے مصیبتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں, نعوذ باللہ. تو اگر یہ لوگ اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں اور دیکھیں اصل یہ لوگ کون ہیں, انبیاء کے اولاد میں سے ہے, ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہے. تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب سے بھی نوازا, حکمت سے بھی نوازا, تم نے تحریف کر کے اسے بدل دیا اور غلط راستے اختیار کر کے اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے تم لوگ. تم ملک عظیم بھی دیا تھا, تمہیں اور کیا چاہیے, حسد کس چیز کا ہے؟ جب تم لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو کس نے تو حق کو قبول کرنا تھا؟ تو اصل بات ہے جو حق کو قبول کرتا ہے وہی تزکیے کے قابل ہے, وہی خیر کے قابل ہے, اور وہی راہ راست پہ ہے, نہ کہ یہ جو راستہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے اور حق کو دھتکار, حق کو جھٹلایا ہے, اسی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے بھی مستحق ہیں, نعوذ باللہ. پھر ہوا کیا ہے, دیکھیں, فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا. تو ان آل ابراہیم میں سے بعض نے اس پر ایمان لایا, یعنی کتاب اور حکمت پر ایمان لایا. یہود و نصارہ سارے تو کافر نہیں ہیں نا, اس زمانے میں بھی ایمان لایا تھا نبی کے زمانے میں, اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں نا, سبحان اللہ. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ, اور میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو روکا ہے, خود بھی قبول نہیں کیا, دوسروں کو بھی روکا ہے. وکفا بجہنم سعیرا, اور جہنم کافی ہے ان کے لیے, بھڑکتے ہوئی سلگتے ہوئی آگ, جہنم کی یہ بھڑکتے ہوئی آگ بھی ان کے لیے سزا کافی ہے. کس کے لیے؟ جو من صد عنہ, جو ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا, دوسروں کو بھی اس ایمان کے راستے سے اور اس خیر سے روکا ہے. یہ تمام جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں, یہ نعوذ باللہ جہنم کے عذاب مبتلا ہوں گے, نعوذ باللہ. یعنی ایک پیغام کیا ہے, تمہیں کن میں شامل ہونا چاہیے تھا؟ فمنہم من آمن, تو تمہیں کیا مصیبت تھی اگر ایمان کا راستہ اختیار کرتے؟ کیوں ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا؟ عام لفظ میں دیکھیں نا, سبحان اللہ, اگر تم ایمان کا راستہ اختیار کرتے تمہارا کیا جاتا؟ کیوں تم لوگوں نے صد عنہ کا راستہ اختیار کیا ہے؟ کیوں تم لوگوں نے حسد کی وجہ سے اپنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سبب بنے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب اور جہنم کے عذاب کے مبتلا ہونے کے سبب بنے, جبکہ راستہ بالکل آسان تھا اگر آپ چاہتے ہیں, نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے, سوف نصلیہم نارا, تو ہم عن قریب ان کو آگ میں ڈالیں گے, یعنی جہنم کی آگ میں, نعوذ باللہ. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جب جب ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں تب بدل کے دیں گے تاکہ وہ عذاب کے مزے کو چکھیں. نعوذ باللہ. جہنم کافی آگ ہے ان کے عذاب کے لیے. جو لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا جو کافر ہیں یہ سزا اچھی طرح سن لیں. نعوذ باللہ. جو لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہے چاہے تورات کی آیتیں ہوں چاہے انجیل کی آیتیں ہوں چاہے قرآن مجید کی آیتیں ہوں, اور کیونکہ قرآن مجید ناسخ ہے تمام کتابوں کا تو اصل مقصد ہے جس نے قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے. سوف نصلیہم نارا, تو کافروں کی سزا کیا ہے؟ انہیں جہنم کی آگ سے جلائیں گے, جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم کی آگ میں وہ جلتے رہیں گے. کیسے؟ ایک طریقہ, ایک چھوٹی سی علم غیب میں سے ہم نہیں جانتے اس کو, ایک کیفیت اللہ نے بیان کی ہے. نعوذ باللہ. کلما نضجت جلودہم, نضج کہتے ہیں جب آپ گھنڈیاں پکاتے ہیں تو وہ پک جاتی ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کا کھانا تیار ہے؟ جب پک جاتا ہے پھر کہتے ہیں نا کہ سالن پک گیا یا چاول پک گئے, اسے نضوج کہتے ہیں عربی میں. نضج نضجت الثمرہ, الثمرہ جو ہے پھل کب پکتا ہے تو اس کی خاص علامات ہوتی ہیں, یا پیلا ہو جاتا ہے یا سرخ ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے, اور کھانے میں بھی اس کی مٹھاس اس میں آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے نعوذ باللہ جہنم کے اس عذاب میں جب ان کو کافروں کو جلایا جائے گا تو ان کی جو جلدیں جل کر پک جائیں گی. نعوذ باللہ. جب پک جائیں گی بدلناہم جلودا غیرہا, تو جلدیں ہم بدل دیں گے دوسری. کیوں؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. انسان کی جو سنسیشن ہے درد کی وہ جلد میں ہے, اور سب سے زیادہ درد, پین کی بات میں کر رہا ہوں, دنیا میں وہ جلانے کا درد ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ عذاب ہے, جو سب سے بڑی سزا کون سی اللہ تعالیٰ کی؟ جہنم ہے. جہنم میں سب سے بڑی سزا ہونی چاہیے یا کم سزا ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی سزا کہ سب سے زیادہ درد. سب سے زیادہ درد کہاں پہ ہوتا ہے؟ جلد میں, اور جلنے سے وہی سزا ہے کہ نعوذ باللہ وہی سزا ہے. دیکھیں جیسے جلد جل گئے نا, کافر گئے جلد جل گئی جان چھوٹ جائے گی, آتا ہے نا شیطان کا وسوسہ کیا ایک دفعہ ہم مر جائیں گے نا جان چھوٹ جائے گی, مزے تو کر لو دنیا میں. نہیں, ایسا نہیں ہے. لا يموت فيها ولا يحيى, نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یعنی اتنی زیادہ تکلیف ہوگی, مرنے کی تمنا کرے گا مر نہیں پائے گا, جینے کی تمنا جی نہیں پائے گا, اتنی زیادہ تکلیف اور کرب میں ہوگا. نعوذ باللہ. جلد کا کیا ہوگا؟ ایک دفعہ جل کے جان راکھ ہو جائے گی, جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں, جلد بدلتی رہے گی. بعض صرف نے کہا 100 مرتبہ, بعض 120 مرتبہ, بعض نے کرتے علم شاء اللہ. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. کبھی کسی کا ہاتھ جلا ہے تھوڑا سا, کوئی گرم چیز اٹھاتے ہوئے پکڑتے ہوئے کتنا درد ہوا, کبھی سوچا ہے؟ یہ ایک کچھ سیکنڈ کچھ لمحے کے لیے جلا ہے, ہماری کیا حالت تھی جن کی پوری جلد, ایک ذرے برابر جلد کی کوئی جگہ نہیں ہوگی جس کو جلایا نہیں جائے گا. یاد رکھیں, ذرے برابر بھی جگہ بچے گی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جلتے انسان اپنا بچاتا ہے, زیادہ حصوں کو بچاتا ہے, کوشش کرتے ہیں زیادہ حصہ نہ جلے, ایسا ہوتا ہے نا, تاکہ درد کم ہو. یعنی زیادہ حصہ جلے گا تو زیادہ درد, کم سے جلے تو کم درد. کامن سینس ہے نا, جلود سارے کے سارے جلد ذرہ برابر جگہ نہیں بچے گی, سب جلا دی جائیں گی, بار بار جلا دی جائیں گی, اور بار بار جلد کو بدل دیا جائے گا. لیذوقوا العذاب. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے, عزیز ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹ ملے گی, یہ نہ سمجھے ہم بچ جائیں گے. عزیز جب فیصلہ کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے, طاقتور ہے. عزیز کا طاقت ہے, غلبہ ہے, بڑے بڑے جتنی بھی الفاظ ہیں معنی سب اس میں شامل ہیں. جب عزیز طاقتور غالب کوئی سزا دیتا ہے تو دے کے رہتا ہے کہ نہیں؟ عزیزاً حکیم, حکمت والا بھی ہے, حاکم بھی ہے. فیصلہ کیا ہے سزا کا, اور جلدیں بدلتی رہیں گی, بار بار بدلتی رہیں گی, جلایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ عزیز اور غالب ہے, کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی طاقتور فرعون، نمرود، کوئی دنیا کا کافر، کوئی دنیا کا بادشاہ، کوئی دنیا کا طاقتور ہے تو دکھاؤ. اس لیے اختتام کی چیز پہ ہو، ان اللہ کانا عزیزا حکیما، اللہ ہمیشہ جو ہے عزیز و حکیم ہے. یہ آیت وعد یا وعید کی آیت ہے؟ وعید کی آیت ہے، اس میں سزا ہے، درد ہے، عذاب کا ذکر ہے. اور قرآن مجید کے بہترین ایک طریقہ ہے، انداز ہے، وعید پھر وعد بھی آتا ہے. اب مومن ڈر گئے نا، جلدیں ہیں، جہنم ہے، جلانا ہے، لعنت ہے، یہ سب وعید ہیں. دوسری طرف دیکھیں وعد میں تھوڑا سا مومنوں کو جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کو ذرا سکون ملے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. کمال ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پیغام مومن بھی سن رہے ہیں، یہودی بھی سن رہے ہیں، مشرکین بھی سن رہے ہیں، نصارہ بھی سن رہے ہیں، کافر بھی سن رہے ہیں. نہیں، اب دو راستے ہیں، یا تو ایمان کا راستہ یہ ہے ابھی جو خوشخبری آنے والی ہے، وعد کی باتیں ہوئیں، یا تو ابھی جو کافر کو وعید ہے، یا تو وہ راستہ جو تم نے اپنایا ہوا ہے، ابھی بدلنے کا موقع ہے، توبہ کا وقت ہے کہ نہیں. اس لیے دوسری خوشخبری بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا. مومنوں کے لیے سکون ہے اور کافروں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، تاکہ ابھی وقت ہے سمجھنے کا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلهم عن قریب، ان کو بھی داخل کریں گے. ان کو کہاں داخل کیا تھا؟ کافروں کو جہنم میں. اب ان کو مومنوں کہاں داخل کریں گے؟ سندخلهم عن قریب داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے جنات و باغات داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تجری من تحتها الانہار. اچھا، اگلی خوشخبری، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کب تک؟ ابدا. خالدین فیہا ابدا، خوشخبری دیکھیں، ایک دو تین بڑھتی جاتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں، ان جنات میں، ان جنتوں میں رہیں گے. جنات جمع جنت کی ہے، ایک نہیں، اللہ کی کئی جنتیں ہیں، ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. اگلی خوشخبری، لهم فيها ازواج مطهره، ان جنتوں میں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں. مطهره، گندگی سے پاک ہیں، حیض کا خون نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، پاک ہے، بدبو نہیں ہوتی، پسینہ نہیں ہوتا، نہیں، پاک ہے. ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. ظل اور ظلیل، جنت کی باغات، جنت کی چھاؤں، ٹھنڈی چھائیں، ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو، خوبصورتی، پاک بیویاں. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جہنم کی آگ ہے، بدبو ہے، اور ظلمتیں ہیں، جلد کا بار بار تبدیل ہو کے بار بار جلانا ہے، عذاب علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ. کیا سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ غور و فکر والی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اہل ایمان جو ہیں، ان کا ایمان ان آیات کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے. قرآن مجید سے مومنوں کے دل دھڑکتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، اثر ہوتا ہے، پھر اس اثر کی وجہ سے ان کے ایمان میں مضبوطی بھی آتی ہے، اور عمل صالح میں بھی مضبوطی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر میں بھی مضبوطی آتی ہے. انہیں کفر جو ہے، نعوذ باللہ، جو حسد اور بغض کا شکار ہیں، ان کے حسد بغض مزید اضافہ ہوتا ہے. جبکہ راستہ تو آسان تھا توبہ کا، ابھی بھی یہودی توبہ کر کے دار الاسلام میں داخل ہو جائے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر وہ اصرار کرتے ہیں اور بزد اپنے اس حسد پہ، بغض و نفرت پہ اور کفر پہ، تب تو وہ دشمن ہیں اور اللہ کے عذاب کے علیم کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ. چاہے یہودی ہو، نصرانی، مشرق، کوئی بھی ہو، کفر پہ کوئی خاتمہ ہوا ہے تو کوئی خیر نہیں ہے. ہاں، زندہ ہے، حیات ہے، ابھی بھی ایمان کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، ایمان عمل صالح کا راستہ اختیار کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں. اور یہ ساری خوشخبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعد اور پیارے انداز میں یہ ساری نعمتیں اور انعامات اور احسانات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وعد اور وعید کی آیات کے تعلق سے سن جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل کیا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، دنیا میں وہ مسلمان ہے، لیکن اپنے گناہ کی وجہ سے وہ فاسق ہے. اسے مل فاسق بھی کہتے ہیں، اسے صرف فاسق بھی کہتے ہیں، اسے مومن فاسق بھی کہتے ہیں، لیکن کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان مسلمان رہتے، کافر نہیں ہو سکتا. آخرت میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ سپرد ہے. جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اگر اس کا خاتمہ کبیرہ گناہ پہ ہوتا ہے کفر و شرک کے علاوہ، اگر اس کا خاتمہ کسی کبیرہ گناہ پہ ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا ہے، تو آخرت میں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے دے جب تک اس کے گناہ کبیرہ گناہ پاک نہیں ہوتے جہنم میں، اور چاہے تو اپنا عدل چاہے تو فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، گناہ اس کے بخش دے. اور جو دوسری طرف جو اہل بدعت ہیں، ان لوگوں نے دو راستے اختیار کیا ہے. ایک تو وعیدیہ کا راستہ ہے، جنہوں نے صرف وعید کی آیت پہ عمل کیا ہے اور وعد کی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے. جیسے خوارج معتزلہ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ دنیا میں جو خوارج ہیں کہتے ہیں کافر ہیں، دنیا میں جو کبیرہ گناہ مرتکب ہے وہ کافر ہے، وہ معتزلہ کہتے ہیں دو منزلت کے بیچ ایک منزلت میں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے دنیا میں. آخرت میں کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ سزا پائے گا کافروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے. دوسری طرف جو ہے تیسرا گروہ جو ہے وہ مرجیہ کا ہے، بدعت میں سے بدعتی گروہ ہے، جو کہتے ہیں کبیرہ گناہ مرتکب جو ہے اس کے امام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ایمان پکا ہے. جیسے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، اور جبریل اور میکائیل کا ایمان ہے، فرشتوں کا ایمان ہے، اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ سود کھائے چاہے وہ زناکاری کرے بدکاری کرے، ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی بدعتی گروہ ہے. اس گروہ نے صرف وعد کی آیات پہ عمل کیا ہے، جو خوشخبری کی آیات ہے جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جنتیں ہیں، حوریں ہیں اور یہ چیزیں ہیں، اور وعید کی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے. اس حسن جماعت دونوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کے عمل کیا ہے اور حق ادا کیا ہے اس معاملے کا. اور یہ وعید اور عید کی آیات پہ عمل کرنا اور صحیح سمجھنا جو ہے، یہ حسن جماعت عقیدے کے اصول میں سے، اس کے اچھی طرح سمجھنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.